بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب آداب السير والنزول والمبيت والنوم في السفر واستحباب السرى والرفق بالدواب ومراعاة مصلحتها وجواز الإرداف على الدابة إذا كانت تطيق ذلك وأمر من قصر في حقها بالقيام بحقها. اس باب میں حضرت امام مصنف علیہ الرحمہ کئی حدیثوں کو لا کر سفر سے تعلق رکھنے والی مختلف چیزوں کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں. سب سے پہلی چیز، سفر میں دو حالتیں ہوتی ہیں. ایک تو حالت سیر، جب آپ چل رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، اور سفر میں دوسری حالت ہے قیام. آپ یہاں سے لندن جا رہے ہیں، تو لندن جاتے ہوئے ایک تو ہے حالت سیر، جس میں ایک رفتار سے آپ چل رہے ہیں، گھوڑے پر، گدھے پر، گاڑی میں، بس میں، ریل گاڑی میں، اور کیفی پر آپ رک گئے. تو ایک ہے حالت سیر اور ایک ہے حالت پڑاؤ کی حالت. آپ رک گئے کسی جگہ پر، اور کبھی پڑاؤ مختصر ہوتا ہے، رک گئے، استنجا وغیرہ کیا چل پڑے، رک گئے، وضو کیا، نماز پڑھی چل پڑے، رک گئے، چائے وائی پی لی چل پڑے. اور کبھی رکنا لمبا ہوتا ہے، یہاں سے انڈیا جا رہے ہیں اور رک گئے کویت میں، رک گئے ابو ظبی میں، رک گئے دبئی میں، اور فلائٹ اب دوسرے دن ہے، تو رات کا قیام بھی ہوگا اور رات سوئیں گے بھی. تو ایک چیز جو اس باب میں بیان کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ سفر کی یہ دو حالتیں جو ہے، حالت سیر اور حالت قیام، ان دونوں کی کیا کیا آداب ہیں. تو آداب السیر والنزول والمبیت والنوم فی السفر. سیر، آداب السیر، سیر یعنی چلنا، سیر اور والنزول اور اترنا اور پڑاؤ ڈالنا، والمبیت رات گزارنا، والنوم اور سونا. تو سفر میں سونے کے، رات گزارنے کے، پڑاؤ ڈالنے کے اور قیام کرنے کے، اور سیر کے آداب، چلنے کے آداب. دوسری چیز یہ بیان کریں گے وہ استحباب السرا. والرفق بالدواب ومراعاۃ مصلحتها. تو ایک چیز تو اوپر بیان ہو گئی، اس میں کئی چیزیں بیان کریں گے کہ سفر میں حالت سیر میں کیا کیا چیزیں ہیں جو ذہن میں رکھنی چاہیے، قیام اور پڑاؤ کے وقت کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، رات گزارنے میں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور سفر میں جب سونے کا وقت آئے تو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. اب یہ دوسری چیز ہے، اس میں دو چیزیں ہیں، وہ استحباب السورا. رات کو، رات کے وقت سفر کرنا، ایک ہے سفر دن کو، دوسرا ہے رات کو. تو رات کے وقت سفر کرنا، تو بنسبت دن کے رات میں سفر کرنے کو شریعت مطہرہ نے زیادہ پسند کیا ہے، اس لیے کہ رات کے وقت سفر آسان ہو جاتا ہے. اگر گرم ملک ہے تو رات کو ٹھنڈک ہو جاتی ہے، اور خاص طور پہ پرانے زمانے میں گرمی میں جانور کو لے کر چلنا اور رات کے وقت چلنا، دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے زمانے میں بھی رات کو ٹریفک کم ہو جاتی ہے بنسبت دن کے، یہ سہولت ہوتی ہے، اسی لیے بہت سے لوگ رات کے وقت نکلتے ہیں، کبھی مغرب کے بعد نکلیں گے، 8 بجے 9 بجے ٹریفک بالکل یہ. اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالی شانہ رات کو، رات کے وقت زمین کو سمیٹ لیتے ہیں. یہ حدیث آگے آ رہی ہے اسی کے ذیل میں، اس پر انشاءاللہ جو کچھ عرض کرنا ہے وہ عرض کریں گے. تو یہ وہ استحباب السوری یہ اور رات کے وقت چلنا اور رات کے وقت سفر کرنے کا مستحب ہونا، اور ورفق بالدواب میں اس دوسری چیز میں ایک اور چیز یہ ہے کہ اور جانوروں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا، جانوروں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا، اس لیے کہ گھوڑے پر سفر کریں گے، گدھے پر سفر کریں گے، اونٹ پر سفر کریں گے، تو وہ بھی ایک مخلوق ہے، وہ بھی جاندار ہے، وہ بھی تھک جاتا ہے، تو ان کے جانوروں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا، وہ مراعات مصلحتہا، اور ان کی مصلحتوں کا خیال رکھنا. تو رات کے وقت سفر کرنا یہ مستحب ہے، اسی طرح جانوروں کے ساتھ نرمی کرنا یہ بھی مستحب ہے، اور ان کی مصلحت کی رعایت رکھنا یہ بھی مستحب ہے. ایک اور بات، وہ جواز الارداف علی الدابۃ، جانور پر اپنے پیچھے کسی اور کو بٹھانا. گھوڑے پر آپ اکیلے بیٹھ گئے، اور دوسری شکل یہ ہے کہ کسی اور کو بھی بٹھا لیا، تو کیا جانور پر دوسرے کو، تیسرے کو بٹھا سکتے ہیں یا نہیں؟ آپ تو بیٹھے ہوئے ہیں، پیچھے ایک اور کو بٹھا لیا، تیسرے کو بھی بٹھا لیا، تو اس کی اجازت ہے یا نہیں؟ تو کہا کہ اپنے پیچھے جانور پر بٹھانا، اذا کانت توتی کو ذالک، جبکہ جانور میں اس کی طاقت ہے. تو جانور میں اگر دو کو اٹھانے کی طاقت ہے تو دو آدمی بیٹھ جائے، تین کی اٹھانے کی طاقت ہے تو تین آدمی بیٹھ جائے. آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کا جسم اتنا بھاری نہیں ہے، اور آپ نے اپنے بیٹے 7 سال کے 8 سال کے دو اور لڑکوں کو بٹھا لیا، تو کوئی حرج نہیں. آپ کا بدن پہلے سے بھاری ہے اور آپ اپنے جیسے ہی دوسرے بھاری آدمی کو بٹھا رہے ہیں، تو اس صورت میں دو آدمی بھی مشکل ہوں گے. کتنا خیال رکھا گیا ہے، یہ ہے ہماری شریعت، جس کے بارے میں آج پوری دنیا میں پروپاگنڈا کر کر کے لوگوں کا یہ ذہن بنا دیا گیا کہ یہ مذہب جو ہے اس میں رواداری نہیں ہے، ان کے پاس دل نہیں ہے، ان کو کسی کا خیال نہیں ہے. اور ہمارا اپنا قصور یہ ہے کہ صرف اتنا کہہ سکتے ہیں ہم لوگ کہ نہیں یہ غلط ہے، اتنا کہہ سکتے ہیں، اور کہتے بھی نہیں، وہ بھی دل میں ایسا خیال کرتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے، یہ غلط ہے، دل میں اسے کہ بولنے جا رہے ہیں کہ نہیں یہ غلط ہے. تو علم تو ہے نہیں کہ ثابت کر سکے، اگر علم ہوتا تو ہم بولتے نا کہ نہیں یہ غلط ہے، اور پھر اس قسم کی چیزیں ہم بیان کرتے کہ دیکھو ہماری شریعت یہ حکم کرتی ہے، ہماری شریعت یہ حکم کرتی ہے، ہماری شریعت یہ حکم کرتی ہے. تو جب ہماری شریعت اس قسم کی چیزوں کا حکم کرتی ہے تو وہ بم دھماکے سے بے گناہ لوگوں کے قتل کی کیسے اجازت دے گی ہماری شریعت؟ اور آگے اسی کے ساتھ، وامر من قصر فی حقها بالقیام بحقها، اور اس شخص کا معاملہ، یہاں انسان کے مقابلے میں انسان نہیں ہے، انسان کے مقابلے میں جانور، تو مالک تو انسان ہے، سواری کرنے والا انسان، اور جس پر سواری کی جا رہی ہے وہ جانور. تو کیا کہا کہ جانوروں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں، ان کی مصلحتوں کا خیال کریں. ہر چیز کی ایک مصلحت ہوتی ہے، جانور کی بھی مصلحت ہوتی ہے کہ اب تھک گیا ہے تو اسے آرام کی ضرورت ہے، اس کی مصلحت ہے. گرمی بہت ہے تو اسے بھی پیاس لگی ہوگی تو اسے پانی پلانا، یہ اس کی مصلحت ہے. اتنے گھنٹے ہو گئے اور اسے بھوک لگی ہوگی تو اسے کھلانا چاہیے، یہ ساری مصلحت کا خیال رکھے. ایسی جگہ سے گزر رہے ہیں جہاں خشکی ہی خشکی ہے، ایسی جگہ سے گزر رہے ہیں جہاں سرسبز و شادہ بھی ہے، تو سرسبز و شادہ بھی ہے تو آپ سیلفش نہ بنیں، آپ خود غرض نہ بنیں کہ अब बस चलते रहो, जो खाना होगा वहां खाएगा जानवर, नहीं कि मैं बहुत उम्दा खाना है यहां, तो चलो 20-25 मिनट रुक जाते हैं, इसलिए कि इसके लिए रुक जाओ। खुशकी है तो देखोगे अगर बहुत आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे तो आइंदा 10-15 मील ऐसे हैं कि जिसमें चारा बिल्कुल नहीं है, पथरीली जमीन है, तो आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे तो इसमें 10 घंटे निकल जाएंगे और 10 घंटे में जानवर भूखा होगा, भूख की शिद्दत की वजह से कमजोर हो जाएगा, इसलिए जरा आप तेज चला करके 5 घंटे में पहुंच जाना चाहिए, 5 घंटे में ये 10 मील का फासला तय कर लेना चाहिए ताकि ऐसी जगह पर हम पहुंच जाए जहां जानवर को खिलाया जा सके। तो जानवरों के साथ नरमी का मामला, उनकी मसलहत की रियायत, और जानवरों के पीछे किसी को बिठा भी सकते हैं, एक को भी दो को भी, बशर्ते कि जानवर में उतनी ताकत हो, और उस शख्स का मामला मन कसर फी हक्किहा, जो जानवर के सवारी के हक में कोताही करे, उसके बारे में भी शरीयत ने हुक्म बयान किया। और उस शख्स का मामला जो जानवर के हक में कोताही करे, यानी उसके हक को अदा करने में कोताही करे, ये सारी चीजें इजमालन मैंने यहां अर्ज कर दी है। अब हदीसों को देखिए, हदीसों के तहत ये सारी चीजें आ रही हैं। आज जो है इंशाअल्लाह हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु की जो सबसे पहली हदीस है उसको समझाएंगे। अन अबी हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سافرتم في الخصب فاعطوا الابل حظها من الارض واذا سافرتم في الجدب فاسرعوا عليها السير وبادروا بها نقيها واذا عرستم فاجتنبوا الطريق فانها طرق الدواب ومأوى الهوام بالليل رواه مسلم معنى اعطوا الابل حظها من الارض اي ارفقوا بها في السير لترعى في حال سيرها وقوله نقيها هو بكسر النون وإسكان القاف وبالياء المثناة من تحت وهو المخ معناه أسرعوا بها حتى تسير المقصد قبل أن يذهب مخها من دنك السير والتعريس النزول في الليل. حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم سفر کرو سر سبز و شادابی میں، جب تم سفر کرو اور سفر کرتے کرتے ایسی جگہوں سے گزرو کہ جن جگہوں میں سرسبز و شادابی ہے، ہرے ہرے پتے ہیں، گھاس ہیں عمدہ، تو جب تم سفر کرو سرسبز و شادابی میں تو سیلفش ہوگا، خود غرض ہوگا، تو اس کے ذہن میں ایک ہی بات ہوگی کہ مجھے پہنچ جانا ہے، مجھے جلدی سے جلدی گھر پہنچ جانا ہے، جلدی سے جلدی اپنی منزل تک پہنچ جانا ہے، رکے گا نہیں۔ کہ جب تم سفر کرو سر سبز و شادابی میں تو کیا کرو، فات الابل حظها من الارض، تو تم اونٹوں کو زمین میں سے ان کا حصہ دو۔ دوسری حدیث میں کہ فات الابل حق کہا، زمین میں سے اونٹوں کو ان کا حق دو، یہ ان کا حق ہے، یہ ان کی خوراک ہے، یہ ان کی غذا ہے۔ اور جب آپ کو پتا ہے کہ اس جنگل سے گزر کر جب آپ شہر میں پہنچ جاؤ گے تو اتنا عمدہ چارہ اسے ملنے والا نہیں ہے، تو اسے عمدہ کھانا کھلاؤ، جسے تمہاری بھی رغبت ہوتی ہے کہ کوئی ہلکی پھلکی چیز کے بجائے اگر مرغن غذائیں ملتی تو اچھا ہوتا، تو جیسے تمہاری چاہتے ہیں تو ان کی بھی چاہتے ہیں، ان کو بھی ان کی نظر میں بھی عمدہ اور خستہ چیزیں ہوتی ہیں، تو جب یہ عمدہ چیزیں ہیں تو انہیں کھانے دو۔ تو یہاں کیا حکم ہو رہا ہے، حکم یہ ہو رہا ہے کہ اگر تمہارا سفر ہو رہا ہو اور سرسبز و شادابی، بارش کا زمانہ ہے مثلا، یا ایسی جگہ سے جنگل سے گزر رہے ہو جہاں ہرے ہرے پتے ہیں، عمدہ گھاس ہے، تو کیا کرو، تھوڑا بہت چلو، تھوڑا بہت سفر کرو، آدھ گھنٹہ، پون گھنٹہ، ایک گھنٹہ دو گھنٹے، اور پھر اتر جاؤ اور جانور کو چھوڑ دو، چرنے دو اس کو، پھر 1.5-2 گھنٹے سفر کرو، پھر اسے چھوڑ دو، یہ مراد ہے۔ کہ جب تم سفر کرو سرسبز و شادابی میں تو اونٹ کو زمین میں سے اس کا حصہ دو. اور وَإِذَا سَافَرْتُمْ فِي الْجَدْبِ، اور جب تم سفر کرو خشکی میں، یا تو یہ کہ بارش کا زمانہ نہیں ہے، یا یہ کہ بارش کا زمانہ ہے مگر زمین ایسی آ گئی جو کہ پتھریلی ہے، وہاں کوئی سرسبز و شادابی نہیں ہے، تو کیا کرو اس وقت؟ فَأَسْرِعُوا عَلَيْهَا السَّيْرَ، تو ان جانوروں کے اوپر اپنی رفتار کو تیز کر دو. اور رفتار کو تیز کر دو کا مطلب یہ نہیں کہ اپنا خیال رکھ کر، اس لیے کہ اگر اپنا خیال رکھ کر رفتار کو تیز کرو گے تو جانور اگر 5 کلومیٹر پر آور چل سکے گا تو آپ اسے 10 کلومیٹر پر آور چلانے کی کوشش کرو گے، نہیں، اس کا خیال کر کے. تو اس کا خیال کر کے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سوچو کہ بغیر تکلیف میں پڑے یہ کتنا تیزی کے ساتھ چل سکتا ہے، تو اسے تکلیف میں ڈالے بغیر جتنی تیزی کے ساتھ وہ چل سکتا ہو اسے چلاؤ، اور اس کا خیال کر کے. اس کا خیال کیا کرنا ہے، ذہن میں یہ ہو کہ چونکہ اب یہ جو سٹریچ ہے ابھی 10 میل کا، اس میں کوئی چارہ وارہ ملنے والا نہیں ہے، اور اس کے بعد عمدہ چارہ آ رہا ہے، تو اگر میں اس میں سستی غفلت کروں گا اور وقت بڑھتا چلا جائے گا تو یہ بھوک کی وجہ سے اس میں کمزوری آ جائے گی، اور کمزوری کی وجہ سے پھر یہ آگے اچھی طرح سے سفر نہیں کر سکے گا تو تکلیف ہوگی، اور ہو سکتا ہے کہ وہ جو جگہ آگے اچھی آ رہی ہے خوراک والی وہاں تک پہنچ بھی نہ سکے. تو اگر خشکی والی زمین ہے تو اس پر اپنی رفتار کو تیز کر دو. تو اور جب تم سفر کرو خشکی میں تو تم اس پر تیز کر دو رفتار کو، تیز کر دو رفتار کو. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ایسے ملک میں رہتے ہیں کہ جہاں بارش ہونے کے بعد بھی کوئی سرسبز و شادہ بھی نہیں ہے، تو ایسے ملک میں جلدی جلدی سفر کرو، اور ایسے ملک میں جہاں 12 مہینے سرسبز و شادہ بھی رہتی ہے تو تھوڑے تھوڑے وقفے سے اتر جاؤ اور اسے کھانے پینے دو. تو اگر سرسبز و شادہ بھی ہے تو تیزی تو آہستہ آہستہ سفر کرو تاکہ وہ کھاتا پیتا رہے، اور اگر خشکی ہے تو تیزی کے ساتھ سفر کرو. وَبَادِرُوا بِهَا نِقِيَهَا، اور اس کو یعنی ان جانوروں کو جن پر آپ سفر کر رہے ہیں، یا اس جانور کو جس پر آپ سفر رہے ہیں، اس کو لے کر جلدی کرو. وَبَادِرُوا بِهَا، اس کو لے کر جلدی کرو اس کے گودے پر. یہ جو پاؤں میں چلنے کی جو طاقت ہوتی ہے اس میں ہڈی میں جو گودا ہوتا ہے نا، اس کا بڑا دخل ہوتا ہے، اندر جو گودا ہوتا ہے ہڈی کے اندر، جو نرم نرم گودا ہوتا ہے اندر، جس کو مخ کہتے ہیں، مغز کہتے ہیں. تو اس کو مغز، جیسے یہ برین ہے اس کو مغز کہتے ہیں، اس لیے کہ اس کے بغیر جسم کسی کام کا نہیں. تو یہ جو گودا اندر ہوتا ہے، گودا اگر اندر نہ ہو تو یہ طاقت جو ہے وہ ختم ہو جائے، تو طاقت کی ایک وجہ یہ گودا ہے. تو یہاں یہ کہا کہ اس کا گودا ختم ہو جائے یا اس کا گودا کمزور پڑ جائے، اس سے پہلے آپ یہ خشک زمین سے سفر کر کے ایسی جگہ پر پہنچ جاؤ جہاں اس کو کھانا ملے اور اس کا گودا کمزور نہ ہو. تو اصل میں گودا بول کر کے طاقت مراد لیا گیا ہے. تو وَبَادِرُوا بِهَا، اس جانور کو لے کر جلدی کرو اس کی طاقت پر. یعنی اس کی طاقت ختم ہو جائے، دو چوائس ہے، ایک تو یہ کہ طاقت پہلے ختم ہو جائے اور پھر آپ منزل پر پہنچو، اور دوسرا یہ ہے کہ منزل پر پہنچ جاؤ اور پھر طاقت ختم ہو. تو کہا طاقت ختم ہونے سے پہلے منزل تک پہنچ جاؤ تاکہ اس کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو. اب اگر آپ اطمینان سے پڑے ہیں راستے میں، قیام کیا آپ نے، اور وہ قیام کیا تو 2 گھنٹے کا قیام ہونا چاہیے تھا اور آپ 10 گھنٹے تک وہاں پڑے رہے، اور آگے 10 میل میں کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہے جانور کے لیے، تو 5 کلومیٹر کے بعد بھوک کی وجہ سے کمزور ہو جائے گا. اب آگے کے جو 5 کلومیٹر آپ اسے چلا رہے ہیں بھوک کی حالت میں، یہ اس پر ظلم ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ منزل تک نہ بھی پہنچ سکے، لیکن اگر پہنچے گا بھی تو تکلیف کے ساتھ پہنچے گا. اس کے بجائے اگر وہ دو گھنٹے کا جو قیام تھا اس کو آپ ایک گھنٹے کا کر لیتے اور جلدی سے پہنچ جاتے تو بھوک لگنے سے پہلے, بھوک کی کمزوری آنے سے پہلے آپ منزل پر پہنچ جاتے اور اس کو وہاں خوراک مل جاتی. وَإِذَا عَرَّسْتُمْ, اور جب تم رات کو پڑاؤ ڈالو. عرس یعرس و تاریس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم آخری رات میں پڑاؤ ڈالو, لیکن یہاں مطلق رات کو پڑاؤ ڈالنے کے معنی میں, جب تم رات کو پڑاؤ ڈالو اندھیرا ہو جانے کے بعد جب بھی پڑاؤ ڈالو تو اس کا خیال رکھو کہ فاجتنب الطریق, راستے سے پرہیز کرو, راستے پر پڑاؤ مت ڈالو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہمیں دنیا میں ایسی باتیں سکھانے کے لیے آئے تھے جن پر چل کر ہم جنت میں پہنچ جائیں, لیکن امت کے لیے درد کتنا تھا کہ ایسی باتیں بھی بتائی کہ جن کا جنت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم راستے پر پڑاؤ ڈالیں یا راستے سے ہٹ کر کنارے پر سائیڈ کی زمین پر پڑاؤ ڈالیں, اس کا آخرت سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس کا ہم سے تعلق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی بتلا رہے ہیں کہ جب تم رات کو پڑاؤ ڈالو, پرانے زمانے میں اور آج بھی دیہاتوں میں لائٹیں نہیں ہوتی, تو اگر اندھیرے میں تم راستے کے اوپر پڑاؤ ڈالو گے تو جو بھی مسافر آئے گا وہ تو وہیں سے سفر کرے گا. تو رات کو سفر کرنے والا مسافر اونٹ پر سفر کر رہا ہوگا, گھوڑے پر سفر کر رہا ہوگا, گدھے پر سفر کر رہا ہوگا, اور اسے پتا بھی نہیں چلے گا کہ راستے کے اوپر کوئی سویا ہوا ہے. تو ایکسیڈنٹ ہونے کا خطرہ ہے, ایکسیڈنٹ ہونے کا, آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے, کوئی مر بھی سکتا ہے, ہڈی پسلی ٹوٹ سکتی ہے اور اس کا گھوڑا بھی بدک سکتا ہے, اس کا جانور بھی پھسل سکتا ہے, اس سے کہ پورا قافلہ پڑا ہوا ہوگا. تو کہا کہ وہ جو ہے وہاں تم مت سو, راستے سے پرہیز کرو. فإنها طرق الدواب, اس لیے کہ چوپایوں کا وہ راستہ ہے, یعنی اگر کوئی گھوڑے سوار بھی جائے گا تو وہیں سے جائے گا, اونٹ سوار جائے گا وہیں سے جائے گا, اور آزاد جانور بھی, آزاد جانور گائے ہے بھینس ہے, اس کے ساتھ کوئی ہے نہیں, وہ بھی جب چلتے ہیں تو عموماً ان کی عادت یہ ہوتی ہے کہ راستے پر چلتے ہیں, تو تم کو تکلیف ہوگی. ایک تو یہ وجہ ہے, دوسری وجہ یہ ہے, دوسری وجہ یہ 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ گھومنے پھرنے والے آدمی نہیں تھے, بچپن ہی سے ادھر ادھر گھومنا پھرنا, لیکن ذہانت کتنی تھی, اس لیے کہ وحی اترتی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بات تو یہ ہے کہ سفر کرنے والے لوگ راستے پر چلتے ہیں, اور ایسا ضروری نہیں ہے کہ آپ نے پڑاؤ ڈالا ہے تو انہوں نے بھی پڑاؤ ڈالا ہو, ہر ایک کا سفر کرنے کا وقت الگ ہوتا ہے, اور آزاد جانور جو ہیں کھلے جانور وہ بھی عموماً رستے پر چلتے ہیں. اور دوسری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ زمین پر رینگنے والے جو جانور ہوتے ہیں, بچھو ہے, سانپ ہے, کیڑے مکوڑے ہیں, تو ان میں کیڑے مکوڑے جو ہوتے ہیں ان میں بھی چھوٹے چھوٹے جانور بھی بہت ایسے ہیں جو ہمیں تکلیف پہنچا سکتے ہیں, کبھی چھوٹی تکلیف کبھی بڑی تکلیف. تو کہتے ہیں کہ یہ جتنے بھی زمین پر رینگنے والے جانور ہیں ان کو تجربے سے یہ بات معلوم ہو گئی ہوتی ہے کہ روڈ کے اوپر جو لوگ سفر کرتے ہیں تو سفر کے دوران کچھ نہ کچھ ان کا گر جاتا ہے زمین پر, تو ہمیں ہماری روزی آسانی سے روڈ پر مل جاتی ہے. تو ان کا اپنا ایک تجربہ, تو اس تجربے کی روشنی میں دن کو تو یہ نہیں نکلتے اپنے بلوں سے اور جہاں کہیں وہ بشیز میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں, رات کا جب اندھیرا ہوتا ہے سناٹا ہو جاتا ہے تو پھر وہ روڈ پر آتے ہیں, اور روڈ پر یہ رینگنے والے زمین پر جانور, اور روڈ پر آتے ہیں اور روڈ پر آ کر کے جو کچھ گرا ہوا ہوتا ہے اس کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اگر تم زمین پر سوئے تو یہ رینگنے والے جانور جب آئیں گے تو ان کی وجہ سے تم کو تکلیف ہوگی اور ان کو بھی تمہاری وجہ سے تکلیف ہوگی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات بتائی کہ جب تم रात को पड़ाव डालो तो रास्ते से हटकर पड़ाव डालो, रास्ते से बचकर, इसलिए कि वो चौपायों का रास्ता है और रात में, रात के वक्त जमीन पर रेंगने वाले जानवरों की पनाह की जगह है, कीड़ों मकोड़ों के ठहरने की जगह है रात में। दिन में वो अंदर घुस जाते हैं, रात में वो रोड पर आ जाते हैं। तो इसमें काफी चीजें भाई हमारे सामने आ गई इस हदीस में। एक बात तो हमारे सामने ये आई कि जब जानवरों पर सवारी करके सफर करो लंबा, तो उनका ख्याल रखो। अगर सरसब्जो शादाबी की जगह से गुजर रहे हैं तो उन्हें खाने पीने दो, उनका ख्याल रखो खाने पीने में। और अगर सरसब्जो शादाबी नहीं है तो उनके भूखा होने से पहले, उनके कमजोर हो जाने से पहले मंजिल मकसूद तक पहुंच जाओ। और दूसरी बात ये बताई कि जब तुम रात के वक्त पड़ाव डाल दो किसी भी जगह पर, तो रास्ते के ऊपर पड़ाव मत डालो, इसलिए कि वो जानवरों की गुजरगाह है और कीड़ों मकोड़ों रेंगने वाले जानवरों की वो जाए पना है। इसलिए कि रात के वक्त वो अपने अपने बिलों से निकलते हैं और निकल करके अपनी रोजी तलाश करते हैं। अल्लाह ताला शानहु आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के इन फरमोदात की कदर दानी की हमें तौफीक अता फरमावे और हमें इल्मी हलकों से वाबस्ता करे और इल्मी हलकों से इस्तिफादे की तौफीक दे। पूरी दुनिया में अल्लाह ताला शानहु इल्मी हलकों को बहुत आम फरमावे, इल्म में सबको तरक्की नसीब फरमावे और फिर उस इल्म के मुताबिक हमें अमल की तौफीक अता फरमावे। अल्लाह ताला बीमारों को शिफा अता फरमावे, परेशान हालों की परेशानियों को दूर फरमावे और हर एक को दुनिया की और आखिरत की हर खैर अता फरमाए और हर शर से बचाए। وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك علما نافعا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اجعل حركاتنا وسكناتنا كلها في محبتك وتقواك اللهم ربنا اغفر لنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا رب